الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے 25ویں پارے میں سورہ زخرف ہے, اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں, اور گزشتہ جو گفتگو کسی درجے میں مکمل ہوئی تھی وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 تک کسی درجے میں کلام مکمل ہوا. اور اس مقام پر جو پچھلی باتیں تھیں وہ یہ کہ شیطان کا تذکرہ تھا کہ وہ لوگ جو رحمان کی یاد کو بھلاتے ہیں, رحمان سے غافل ہوتے ہیں, ان پر شیطان مسلط کیا جاتا ہے, وہ انسان کا دوست بن جاتا ہے. پھر شیاطین کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بھی اور اپنے برے کاموں کو بھی بڑا خوشنما سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ٹھیک جا رہے ہیں. پھر یہ ذکر آیا کہ قیامت کا دن ہوگا اور جب انسان بھی کھڑا ہوگا اور شیطان بھی کھڑا ہوگا, تو وہ لوگ کہ جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہوگی اس دن حسرت میں مبتلا ہوں گے, اور ایک بندہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہو جائے, کہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے. لیکن اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان مضامین پر پچھلی نشست میں کلام مکمل ہوا تھا. اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کل کے عذاب کا ذکر کیا ہے. اس آیت پر بھی کچھ کلام ہوا تھا, میں صرف اس کو دہرا دیتا ہوں. فرمایا کہ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ, اور جبکہ تم نے ظلم کیا تو آج تمہیں کوئی بات نفع نہیں دے گی. انکم فی العذاب مشترکون, کہ تم عذاب میں مشترک ہو. یعنی ایک تو ایک دوسرے پر لان تان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے نہیں کہ انسان جو مجرم ہوا, جس نے رحمان کی بجائے شیطان کی بات کی پیروی کی, وہ لان تان کر لے شیطان پر تو کیا اس کی عذاب میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کا. دوسرا یہ کہ انسان پر اکیلے پر مشکل آ رہی ہو تو وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے, لیکن ایسی مشکل اور بہت سارے لوگوں پر بھی آئی ہوئی ہو اور یہ انہیں دیکھ بھی رہا ہو تو ذرا اس کی شدت اس کو کم محسوس ہوتی ہے. لیکن کل کیا ہوگا, یہ انسان جو گمراہ ہوئے شیاطین کی پڑھائی ہوئی پٹیوں پر جنہوں نے عمل کیا وہ ہوں, یا وہ شیاطین وہ برے جنات, کیونکہ شیطان بھی جنات میں سے ہے, کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, ہوں گے تو ایک جگہ پر جہنم میں, لیکن ایسا نہیں کہ ایک جگہ ہونے کی وجہ سے کوئی وہ اس تکلیف کی شدت میں کمی محسوس کرے, ایسا قطعا نہیں ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں اس باتوں کا یقین بھی عطا فرمائے, اس سے کہ دنیا میں بڑی رنگینی ہے اور بڑی اٹریکشن ہے اور بڑی تیزی بھی ہے زندگی میں, تو ہم اسی زندگی کے ان معاملات کے اندر الجھ جاتے ہیں. اور جمعے کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے, ہفتے بھر کی جو غفلت انسان پر طاری ہو جاتی ہے اس واعظ کے ذریعے, نصیحت کے ذریعے, قرآن کے بیان کے ذریعے, وہ غفلتیں دور ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعے کا خطبہ یہی تھا, ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق, کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ آپ کا کیا ہوتا, قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے نصیحت فرماتے تاکہ یہ غفلتیں دور ہوں. آپ کو پتا بھی ہے کہ جمعے کا اجتماع بھی بڑا ہوا کرتا ہے, تو یہ ہفتے بھر کی جو غفلتیں طاری ہو جاتی ان کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یقین عطا فرمائے. یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آج سے بریک, بلکہ 14 صدیوں سے بریک کی ہوئی اس قرآن میں. یہ وہ نیوز ہیں جو اللہ نے 14 صدیوں سے بریک کی ہوئی, اور یہ وہ نیوز ہے جو مستقبل کے بارے میں, یہ پریڈکشن نہیں ہے, یہ کوئی ایکسپیکٹیشنز کی بات نہیں ہے, یہ رب کائنات کے علم کامل کے مطابق بیان ہے کہ یہ ہو کر رہے گا, یہ ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں یقین بھی دے, اس عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرمائے, اور شیاطین کے چنگل سے بھی اللہ تعالی ہمیں آزادی دے, اور اللہ شیطان کے بجائے اپنی رحمان کے تقاضوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, اور اس تناظر میں کہ مشرکین مکہ مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں, یہ مشرکین مکہ دعوت توحید
قبول نہیں کر رہے، مشرکین مکہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ یہ جو مخالفت کا ماحول ہے، جس ماحول میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، اس تناظر کو ذہن میں رکھی۔ اب اگلی آیات فرمائے کہ افامت تسمع الصم او تهدي العمیا ومن كان في ضلال مبين، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، اور کیا اس کو کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو؟ ایسا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے اور بہرے بن چکے ہیں، جیسے قرآن کہتا بھی ہے لہم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها، سورہ آراف کی آیت نمبر 179 میں، ان کے دل ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل هم اول، یہ جانور ہیں ان سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی غافل ہیں اپنی اصل شخصیت سے، اپنے اصل سیلف سے، جسے میں اور آپ روح کہتے ہیں اور جانتے اور مانتے بھی ہیں۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے، یا وہ کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہو؟ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ہٹ دھرمی پر اتر آئیں اور جانتے بوجھتے حق کی مخالفت کریں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی سماعت پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کرے، دل گواہی دے رہا ہے، پیش کرنے والے کا کردار گواہی دے رہا ہے، بات سمجھ بھی آ رہی ہے، مگر کبھی تکبر، مگر کبھی حسد، کبھی حب جا منصب کی محبت، یہ باتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ دو مثالیں کافی کئی مرتبہ دی جا چکی ہیں، تکبر کی مثال ابو جہل کو ذہن میں رکھیے، اس کی تنہائی کی محفلوں کا ذکر احادیث کی کتب یا سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، اور کیسے کیا؟ بعض لوگوں کے جو صحابہ تھے اول اس طرف تھے، بعد میں ایمان لائے، تو جب اس طرف تھے تو اس وقت کی کیفیات تو ان کے علم ہے، وہ بیان کرتے ہیں، تو ابو جہل سے پوچھا جاتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں حق نہیں ہے؟ وہ کہتا تھا بات تو ٹھیک ہے، تو کہا جاتا تو مانتا کیوں نہیں؟ کہا میں مان لوں گا تو یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، ہمارے ان کے خاندان کا کمپٹیشن چلا رہا ہے، یہ حاجیوں کو کھلاتے ہم بھی کھلاتے، حاجیوں کو پلاتے ہم بھی پلاتے، یہ حرم کی بیت اللہ کی یعنی کہ نگرانی کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، اب اگر میں ان کو رسول مان لوں تو یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا، یہ مجھے قبول نہیں۔ یہ ہے تکبر، ابو جہل کو ذہن میں رکھیے۔ حسد کیا تھا؟ علماء یہود کو ذہن میں لے کر آئیے، بنی اسرائیل کے یہود کو ذہن میں لے کر آئیے، جو آباد تھے مدینہ طیبہ میں، جس کا پرانا نام یثرب تھا، اور جب جیوس کا ڈائسپورا ہوا، جب یہ دنیا میں تتر بتر ہوئے تھے، تب ان کے قبائل مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، جن میں سے تین قبیلے یہاں پر آ کر یثرب میں آباد ہوئے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور آج انہیں تتر بتر ہوئے یہودیوں کو اب گریٹر اسرائیل کے نام پر جمع کرنے کا پروگرام ہے، جگہ چاہیے ان کو، یہ باتیں پہلے آ چکی ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ اس خطے میں کیوں آباد ہوئے تھے؟ کھجور والی زمین میں، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دلیلیں موجود تھیں، بشارتیں موجود تھیں، علامات موجود تھیں۔ قرآن کم از کم دو مرتبہ کہتا ہے سورۃ البقرہ میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب میں سے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جب آپ تشریف لائے اور اب یثرب مدینۃ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کلام ان کے سامنے پیش کیا توحید کا، اور اللہ کی دعوت پیش کی، اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ حسد کا شکار ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ نبوت کا سلسلہ جو صدیوں سے بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، اب وہ بنی اسماعیل میں کیسے چلا گیا؟ اب وہ بنی اسماعیل میں کیسے چلا گیا؟ تو یہ تو ہم نہیں مانتے، یہ ہم سے لے کے ان کو کیوں دے دیا؟ اس حسد کی وجہ سے انکار کیا، ورنہ بشارت ان کی کتابوں میں موجود، اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ عرض میں نے یہ کرنا چاہا، کبھی تکبر آڑے آتا ہے، بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کرتا ہے، کبھی حسد آڑے آتا ہے، بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کرتا ہے، کبھی حب جا منصب کی خواہش آڑے آتی ہے، بندہ جانتے بوجھتے رد کرتا ہے۔ چلیے ایک اور مثال اللہ نے یاد دلا دی، آپ نے پڑھ سنا ہوگا مباہلہ، ذرا ایک مشکل لفظ ہے، سورہ آل عمران میں آتا ہے مباہلہ، چیلنج کو کہتے ہیں. نجران کا علاقہ تھا, وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد, ایک ڈیلیگیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور اس میں ان کا سب سے بڑا پادری اور بھی ان کے اہل علم وغیرہ موجود تھے نصارہ کے, اور ان سے ڈائلاگ ہوا ہے, ان سے مکالمہ ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس تناظر میں بڑی قیمتی ہدایات قرآن میں سورہ آل عمران میں آتی ہیں. اسی میں وہ مشہور آیت بھی ہے اہل کتاب کو دعوت دینے کے حوالے سے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے, ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ بڑا پیارا اصول ہے. ہم میں اور نصارہ میں بہت ساری باتیں مختلف ہیں اور شدید اختلاف ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے اگر کچھ مشترکہ امور ہیں تو وہاں سے دعوت کا کام شروع کیا جائے. ضمن ایک اہم بات, ہم مسلمانوں کے درمیان اختلافات زیادہ ہیں, مشترکہ باتیں زیادہ ہیں. ہمارا خیال ہے کہ اختلافات زیادہ ہیں, جبکہ میرا ہم سب کا یقیناً یہ ایمان ہے کہ مشترکہ باتیں زیادہ ہیں, لیکن ہم اختلافی باتوں سے بات شروع کرتے ہیں. ہم نے مسجدوں پہ ٹیگ لگا دیے ہیں, لگے ہوئے نا ٹیگ, یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے. کیوں, اللہ کی نہیں ہے کیا؟ اور سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ مشترکہ امور سے بات. نصارہ سے شدید اختلاف, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا خدا کا بیٹا, تین خداؤں میں سے خدا مانتے, معاذ اللہ. ہم کہتے نہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتے. کتنا زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. مگر قرآن کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی بات سے کلام شروع کرو کہ تمہارے ان کے درمیان جو مشترک بات ہے, اور وہ کیا, ایک اللہ کی عبادت, ان کے ہاں بھی ہے طے, اور تم بھی ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہو, یہاں سے بات کو شروع کرو. خیر, یہ جو نجران کا وفد آیا, ان پر حق مبرہن ہوا, واضح بھی ہوا, حتیٰ کہ قرآن نے مباہلہ چیلنج پیش کرنے کا بھی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آؤ تم اپنے لوگوں کو لے آؤ, اپنے لوگوں کو لے آؤ, تم اپنے گھر والوں کو لاؤ, اپنے گھر والوں کو لائیں, اور اللہ سے التجا کر اللہ جو جھوٹا اس پر اپنا عذاب نازل کر دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج پیش کیا تو آپ بھی تھے, بی بی فاطمہ کو بھی آپ لے کر آئے, سیدنا علی کو بھی لے کر آئے, حسین اور حسن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی لے کر آئے, اپنے گھرانے کے افراد کو لے کر آئے. تو آپ نے پیش, جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو یہ لوگ باز آ گئے, نصارہ کے بڑے بڑے پادری وغیرہ. لیکن قرآن حکیم نے وہ آیت بھی اسی سلسلہ کلام میں پیش کی ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے, چوتھے پارے کے آغاز میں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو. چہرے نورانی دیکھے, چیلنج قبول کرنے سے رک گئے, دلوں نے گواہی دے دی بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا, قبول کیوں نہیں کیا؟ رومی حکومت کے زیر تحت تھے یہ لوگ, اور رومی حکومت سے ان کو نذرانے ملتے تھے, پیسہ ملتا تھا. اب اگر یہ چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو کیا ہوگا, نذرانے بند ہو جائیں گے, یہ مال کی محبت آڑے آ گئی. یہ میں نے چار باتیں آپ کے سامنے رکھی, ویسے تو کلام اور بھی ہو سکتا ہے. تکبر آڑے آتا ہے, حسد آڑے آتا ہے, حب جا منصب, ہمیں کیوں نہیں کسی اور کو کیوں دے دیا, وہ آڑا آتا ہے حب جا کا منصب, یعنی اس کی خواہش, منصب کی خواہش اور حب مال. جب یہ آڑے آئے تو جانتے بوجھتے حق رد ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو کافروں کا بیان ہوا, ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, نہیں نہیں سود تو حرام نہیں ہے, یہ تو مولویوں نے حرام کیا. نہیں نہیں آج کا سود حرام نہیں ہے, وہ زمانے کا سود حرام تھا. تو کل کوئی کہے گا آج کی شراب حرام نہیں, وہ زمانے کی شراب حرام تھی. جب کبھی ہمارے مالی مفادات پر ضرب پڑتی ہے, اللہ ہمیں معاف کرے, کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم جانتے بوجھتے دین کا حکم ایک طرف کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. ہم الحمدللہ مسلمان, کوتاہی ہو جائے اعتراف کرو, توبہ کرو, دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے. لیکن جانتے بوجھتے رد کرنا کیا ہوتا ہے, وہ کبھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ کبھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی وہ منصب کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی وہ مالی مفادات کی وجہ سے ہوتا ہے, اور بندہ جانتے بوجھتے رد کرتا ہے. اللہ اس حرکت سے ہمیں محفوظ رکھے. ہاں جہاں مجھ میں بھی بہت سی کوتاہی ہیں, ہم میں ہیں, ہم اللہ سے اللہ کے سامنے اعتراف کر لیں, معافی بھی مانگے اور اصلاح کی کوشش بھی کرے, توبہ کا دروازہ کھلا, اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو اڑ جاؤ ماننا ہی نہیں ہے, یہ خطرناک بات ہے. اب یہ آیت تھی کیا, اف انت تسمع الصم او تهدي العمیا وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے نبی علیہ السلام، کیا بہروں کو سنائیں گے؟ کیا اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ یا اس کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو؟ یہ کون سے بہرے؟ ابو جہل کو ذہن میں لے کر آئیے، کان تو تھے نا اس کے، سنتا تھا. کون سا بہرا ہو گیا؟ دل کا بہرا ہو جانا، روح کے کانوں سے نہ سننا. کیا ابو جہل اندھا تھا؟ نہیں، دیکھتا تھا، نظر آتا تھا سب کچھ اس کو. پھر یہ ہے دل کا اندھا ہو جانا، روح کا دیکھنا اس سے بندہ اپنے آپ کو پیچھے کر لے. یہ دل کے اندھے، یہ ان کے کان جو دل کے کان ان کے نہیں سنتے، یہ وہ آنکھیں جو دل کی آنکھیں ان کی نہیں دیکھتی. یہ وہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب بندہ جانتے بوجھتے رد کرتا ہے تو پھر وہ سزا آتی اللہ کی طرف سے. اب اللہ قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. یہ بدترین سزا ہے دنیا کی سزاؤں میں سے ایک سزا. اللہ صلاحیت ہی چھین لیتا ہے. اور بہت سادہ سی بات ہے، اللہ اپنے زمان میں رکھے، ایک شخص کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر ایک سال مثال اس پر پٹی باندھی جائے تو شاید وہ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے. جی ہم اس سے بہت سارے بزرگ ہیں ماضی میں جو ہمارے جسم میں قوت تھی، اب تو نہیں ہے نا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بڑھاپے تک آدمی اس کو مینٹین رکھتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاص سرٹن ایج تک، یہ بہت بڑی ایج تک بھی اپنی یادداشت کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے. مگر جب تک میں کسی ایک خاص اسپیسیفک فیلڈ میں تھا اس سے متعلقہ میری یادداشت بہت اچھی تھی. جیسے میں نے وہ فیلڈ چھوڑی، ایک آدھ دو سال چار سال دس سال کے بعد تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا. میں جس چیز کی صلاحیت رکھتا ہوں اور اس کو استعمال کرتا ہوں تو وہ صلاحیت بڑھتی ہے. اگر اس صلاحیت کو استعمال نہ کروں تو وہ استعداد کم ہوگی، صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. رب نے آپ کو مجھے موقع دیا ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، مگر مزید بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. جب میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اندازہ کیجئے صراط مستقیم ملا تو ان کے ذریعے وہ ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو میں اور آپ کتنے محتاج ہیں؟ تو مستقیم ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ تمہیں دکھا دیا، تم چاہے شکر گزار بنو چاہے ناشکرے بنو. اللہ کہتا ہے فالہمھا فجورھا وتقواھا، ہم نے انسان میں فجور گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ہوئی ہے اور تقویٰ نیکی خیر کی صلاحیت بھی رکھی ہوئی، تم جس طرف چلنا چاہو چلو. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جو رجوع ہو چکا وہ مزید رجوع ہو تو مزید ہدایت ملتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے رجوع کرو تو ہدایت دوں گا، صلاحیت ہے استعمال کرو دوں گا، اور رجوع کر چکے ہو تو اور دوں گا. قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17 میں وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے فرمایا ہم ان کو ان کی مزید ہدایت دیتے اور انہیں ان کا تقوی عطا کرتے. اور قرآن کیا کہتا ہے، یہ مستقل عمل، مستقل کوشش ہے. سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیں گے اور آگے بڑھا دیں گے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، بخاری شریف کی حدیث سے کئی مرتبہ پیش کی گئی، مفہوم تو سب کو یاد بھی ہے الحمدللہ. اللہ فرماتا ہے تم مجھے دل میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں دل میں یاد کروں گا، تم مجھے کسی محفل میں یاد کرو گے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کروں گا. بندہ میری طرف ایک ہاتھ ایک بالشت بھرائے، اللہ فرماتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آؤں گا. اللہ فرماتا ہے بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آؤں گا. اور اللہ فرماتے میرا بندہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا. شرط کیا ہے؟ اس دل کو زندہ رکھو، طلب و تڑب سچی رکھو، استعداد جو ہے اس کو کوشش کر کے بروئے کار لاؤ، اللہ بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا. سادہ سی ایک مثال ہے، ہمارے وہ بھائی جو سڑکوں پر کام کرتے ہیں، اکثر ان میں پشتون ہیں، جی وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، معمولی کھانے پینے پہ ان کا گزارا ہوتا ہے، مگر ان کی باڈی اس پر سیٹ ہو گئی، ایسے ہی ہے نا، جسمانی مشقت پر، اور وہ کر رہے ماشاءاللہ برسوں سے کام. لیکن ان میں سے کسی کو کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بٹھا دیں تو چار گھنٹے کے بعد اس کے سر میں درد ہو جائے گا. اس استعداد کو انہوں نے نہیں حاصل کیا. اس کے برعکس ہم لوگ جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، اپنے پروفیشنل اسٹڈیز والے آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت کمپیوٹر، ہر وقت کمپیوٹر، ہر وقت کمپیوٹر، ہر وقت آئی فون، ہر وقت معاف کیجیے آئی فون کا نام میں نے لے لیا، اسمارٹ فون، یہ وہ جو کچھ بھی ہے، 12-12 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، ہمارے سر میں درد کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو اس استعداد میں مولڈ کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاتھ میں کوئی کدال دے دے اور کہے کہ ذرا سڑک کھود کے دکھاؤ تو 10 گھنٹے نہیں 10 منٹ میں حشر نشر ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا، تو جس کام میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور محنت کرتا ہوں میں آگے بڑھتا ہوں, وہ منفی کام بھی ہو سکتے ہیں, اس کی مثال دینا مناسب نہیں. تو جب میں اللہ کے دین کے لیے اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو لگاؤں گا اور آگے بڑھوں گا تو کیا اللہ آگے نہیں بڑھائے گا مجھے؟ سیدھی سی بات. اس کے برعکس جو استعداد کو استعمال ہی نہ کرے, تو بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا, اگر اب میں ماضی میں میرا میس ہمارا میس بہت سو کا بہت اسٹرانگ تھا, اب کیا ہوتا ہے ہمارا اپنا بھی بچہ جو گریڈ 5-6 میں ہو, پہ بتا دینا ذرا یہ الجبرا بتا دینا, بھائی جاؤ اپنی اماں سے پوچھو اپنے ٹیوٹر سے پوچھو. کیوں؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ بیسکس بھی ہمیں یاد نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہماری استعداد میں رہی نہیں, ہماری پریکٹس میں بھائی ہے کہ نہیں ایسا. تو اب اگر وہ صلاحیت استعمال کرنا میں نے چھوڑ دی تو بیسک میتھس بھی میں بھول چکا ہوں. اسی طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے جو خود سے استعداد استعمال نہیں کرتے تو ان کو گمراہ کرتا ہوں. قرآن نے کہا سورہ صف آیت نمبر 5 میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جو ٹیڑے ہوئے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. یہ ٹیڑا ہونا کیا ہے؟ وہی تکبر, وہی حسد, وہی منصب کی خواہش, وہی مال کے مفادات, حب منصب, حب جاہ, حب مال, جو ان میں لگا خود ٹیڑھا ہو رہا ہے نا, خود گمراہی کی طرف چلنا چاہ رہا ہے, تو اللہ اسی پہ چلا دے گا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور ان سارے حوالوں کے بعد انتہائی اہم ترین حوالہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت کے مطابق صحابہ کے سوال کے ذیل میں یہ مقام تلاوت کر کے سنایا, جامع ترمذی کی روایت کے مطابق, وہ مقام تو قرآن کا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, جس سے خرچ کیا, وَاتَّقَى, اور تقوی کی روش اختیار کی, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اچھی بات کی تصدیق کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, آسانی والے راستے کو آسان کر دیں گے, وہ ہے جنت کا راستہ, اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, اور جو کنجوسی کرتا رہا, واستغنا, بے پرواہ بیٹھا رہا, کوئی فکر ہی نہیں کہ میری زندگی کی بات بھی کچھ ہے, میرا کوئی خالق بھی ہے, کوئی اصل زندگی بھی ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور اس نے جھٹلایا خیر کی اور صحیح بات کو, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, وہ مشکل والا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے, جہنم کے راستے کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے. اللہم اجرنا من النار, ہے میرے پاس معاملہ, میں کدھر جانا چاہتا ہوں, تو میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں, میں جدھر چلنا چاہتا ہوں میں چل پڑتا ہوں, ذرا محنت کرتا ہوں بھاگنا شروع کر دیتا ہوں, تو کیا جب میں اللہ کے سامنے جھکوں گا, اللہ کے سامنے روؤں گا, اللہ سے مانگوں گا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا بھی دے, سجھا بھی دے, چلا بھی دے, منزل مقصود تک پہنچا بھی دے, اور دل میں طلب بھی ہوگی سچی, تڑپ بھی ہوگی سچی, تو کیا اللہ محروم کرے گا مجھے؟ لیکن میرے دل میں ہی نہیں, میں چاہتا ہی نہیں ہوں, میرے اندر تڑپ ہی نہیں ہے, مجھے فکر ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ کو میری کوئی حاجت نہیں. حدیث ہے اللہ اکبر, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے, اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. تو میں چاہوں کہ بھئی مجھے اللہ مل جائے, مجھے اللہ کا راستہ ملے, اس کی ہدایت ملے, اللہ دے گا. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اے میرے نبی علیہ السلام, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, قرآن کہتا ہے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ, اللہ کہتا ہے معاف کیجئے, قرآن میں ہم بندے کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب جب پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا. شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں چاہیے میرا حکم تو مانیں, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان تو رکھیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ ہدایت پائیں. تم میں طلب تڑپ سچی ہو تو مجھ پر ایمان رکھو, اللہ کہہ رہا ہے میری مانو کہ میں تمہیں اور آگے بڑھاؤں گا. لیکن بندے میں طلب نہ ہو, بندے میں تڑپ نہ ہو, تو اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں؟ پھر تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. اور امتحان کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تمہارا امتحان دے رہے تم اس عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو یہ زندگی امتحان کے طور پر دی, جس طرف چلنا چاہو گے اسی طرف اللہ تمہیں بڑھا دے گا. لیکن جو خود نہیں چلنا چاہتا, جو استعداد کو چھوڑ بیٹھا ہے, صلاحیت کو کھو بیٹھا ہے, خود طے کر بیٹھا ہے ٹیڑھا ہونے کے بارے میں, ان کو کوئی نہیں سنا سکتا. ان کو امام الانبیاء کو کہا آپ بھی نہیں سنا سکتے. اللہ اکبر. اب بات تڑپ کی آئی تو ایک اور مثال اللہ نے یاد دلا دی, برسوں پہلے کبھی بیانات میں بھی آئی ہوگی. یہاں پر سلمان فارسی کا واقعہ ہم سب کے علم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پڑھیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, یہ نوجوانوں کو پڑھائیے. کہتے ہیں آج بڑے مسائل ہیں, بڑے فتنے, کیا کریں. پڑھو سلمان فارسی کو رضی اللہ عنہ, تمہارے دل میں سچی طلب و تڑپ ہوگی, اللہ ان سارے فتنوں سے بچا کر تمہیں ہدایت تک لے کر آئے گا, اور لے آئے تو استقامت بھی دے دے. طلب تھی, باپ مشرک, گھر میں آتش پرستی, آگ کی پوجا پاٹھ, فطرت سلامت تھی, دل قبول نہیں کرتا تھا. تلاش میں کبھی ایک راہب, کبھی دوسرا, کبھی تیسرا, کبھی یہ, کبھی ادھر, کبھی ادھر, ہوتے 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 آخری والے راہب نے کہا اب وہ کھجوروں والی زمین میں آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا. کتابیں تھیں نا پچھلوں کے پاس, تحریف ہوئی, تبدیلی ہوئی, مگر نشانیاں موجود تھیں. اور اللہ کی قسم آج بھی قرآن کے بیان کے مطابق رسول اللہ علیہ السلام کی نشانیاں آج کی تبدیل شدہ تورات میں بھی موجود ہیں, اور آج کی تبدیل شدہ انجیل میں بھی موجود ہے. کیوں؟ قرآن ریفر کراتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں, الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراۃ والانجیل. یہ رسول اللہ علیہ السلام کو اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے تورات اور انجیل میں. تو آپ بتائیے سورہ آراف آپ بھی تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہود و نصارہ آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ ساری تبدیلیوں کے باوجود آج تک رسول اللہ کی بشارتیں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے, رسول اللہ کے غلاموں کی بشارتیں موجود ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ فتح آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں, سورہ فتح کے آخر میں سیماهم في وجوههم من اثر السجود, صحابہ کی شان کا بیان, اور ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل, یہ ان کی مثال ہے تورات میں, یہ ان کی مثال انجیل میں. اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے گئے تھے, آج تو ہمیں اور چیلنج پیش آ رہا ہے, جب وہ چارج لینے کے لیے گئے تھے تو اندر سے پادریوں نے آ کر چابیاں حوالے کر دیں, تمہاری یہ علامات ہماری کتابوں میں موجود تھیں. وقت کا خلیفہ آ رہا ہے, غلام جو ہے وہ اونٹ پر موجود ہے, اور خلیفہ نے نکیل پکڑی ہوئی ہے. غلام کہتا خدا کے واسطے اب آپ بیٹھ جائیں میں نیچے آ جاؤں, اور خلیفہ کہتے الدور دورک, باری تیری باری, عمر کی باری نہیں, عمر کے خادم کی باری ہے, بیٹھے گا تو چلاؤں گا میں. اللہ اکبر. تو یہ رسول اللہ کے غلاموں کی بشارتیں اس میں موجود, تو رسول اللہ کی کیوں نہیں ہوں گی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی, تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری راہب نے کہا جاؤ وہ کھجور والی زمین کی طرف, اور وہاں آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سلمان کو کیا لقب ملا؟ اللہ اکبر. سلمان کو کیا اعزاز ملا؟ ایمان کی دولت تو ملی. رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے, سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. قرآن کی آیات کے مطابق اہل بیت نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں, احادیث کے بیان کے مطابق اہل بیت سیدنا علی کو آپ نے شامل کیا, سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی, سیدنا حسن اور حسین آپ کے نواسے, یہ اہل بیت میں شامل. اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے کہا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. اللہ اکبر. طلب و تڑپ سچی تھی, قدموں میں بھی پہنچا دیا اور اہل بیت میں شامل کرا دیا. اللہ اکبر. اس ان کے برعکس ابو لہب کون تھا؟ اللہ اکبر. چچا, سگا چچا, پڑوس میں. ٹھیک, ابو لہب کو جتنی عربی آتی تھی آپ اور میں 100 سال لگا کر بھی نہیں سیکھ سکتے. ابو لہب کو قرآن کس نے سنایا؟ امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم. کس قدر بڑی اپورچونیٹی تھی اس کے پاس, اندازہ کیجئے گا. عربی اس کو آتی ہے, رسول اللہ کے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے, چچا ہے, خاندان کا ہے, اور امام الانبیاء دعوت دے رہے ہیں, امام الانبیاء قرآن سنا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ دل کے اندر تڑپ نہیں. بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, دل میں طلب نہیں, دل کا سوئچ بند ہے. تو چاہے سنانے والے امام الانبیاء تھے اور کلام عظیم قرآن سنا رہے, مگر اگلے کے دل میں طلب نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملے گی. اور چاہے میلوں دور ہو امام الانبیاء سے, اور ہو بھی فارس کا, دل میں طلب تڑپ ہو, اللہ امام الانبیاء کے پاس پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری دلوں میں کیا ہے, خیر کی طلب کتنی ہے, دین کی طلب کتنی ہے, آخرت کی فکر کتنی ہے, اللہ کو راضی کرنے کی طلب کتنی ہے, جنت پا لینے کی فکر کتنی ہے. ہے تو آج ہمارے پاس اللہ کا کلام بھی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ بھی ہے, دین کی تعلیمات بھی, 14 صدیوں کا ورثہ بھی ہمارے پاس. لیکن سوئچ اندر کا بند ہو جائے, فکر ہی نہیں, طلب ہی نہیں, تڑپ ہی نہیں, نہیں چاہتے آخرت, نہیں چاہیے جنت, نہیں چاہتے اللہ کو, فکر ہی اس کی کوئی فکر ہی نہیں اس کی, اگر تو امام الانبیاء ابو لہب کو سنا رہے اس کو فائدہ نہیں ہوا ہے, باقی کون کیا بیچتا ہے. مسئلہ دل کی طلب تڑپ کا بھائی. یہاں فرمایا گیا افأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہروں کو سنائیں گے, کیا اندھوں کو راہ دکھائیں گے. ومن كان في ضلال مبين, یا اس کو جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہو, زبردستی تو منوانا بھی آپ کا کام نہیں, اور اگر ان کے دل میں طلب نہیں تو پھر اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا, ان کو آپ نہیں سنا سکتے. اللہ تعالی ہمیں یہ دلوں کے تالے لگ جانا, یہ دلوں کا بند ہو جانا, یہ آنکھوں کا اندھا, دل کی آنکھوں کا اندھا ہو جانا, یہ دل کے کانوں کا سننا اس سے فارغ ہو جانا, اور یہ اکڑ پر آ جانا, اور ہدایت کو جانتے بوجھتے رد کرنا, اللہ ان حرکتوں سے ہم سب کی, ان گناہوں سے, ان نتائج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ ہمیں دل کی سچی طلب و تڑپ کے ساتھ مزید اللہ سے مانگنے کی توفیق دے, مزید اللہ کی طرف رجوع کی توفیق دے, مزید اللہ کے سامنے رونے کی توفیق دے, پکارنے کی توفیق دے, اور وہ سچی طلب و تڑپ ہوگی تو اللہ انشاءاللہ ہماری انگلی, یعنی جس کو کہتے ہیں نا انگلی پکڑ پکڑ کر چلانا, یہ ہدایت کا مفہوم کیا ہے. ہدایت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ دکھا دینا, سجھا دینا, بلکہ ہدایت کا مفہوم ہے راستے پر چلا بھی دینا, اور انتہا ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا. تو جو اہدنا صراط المستقیم ہم مانگتے ہیں, وہ رب کائنات تک پہنچ جانے, پہنچا دینے والا راستہ اس کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ جنت والے جب اللہ کی توفیق سے جنت پہنچ جائیں گے, اللہ ہمیں شامل فرمائے, تو ان کی زبانوں پر یہ حمد اور شکر کا ترانہ ہوگا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر تعریف اللہ کے لیے جس سے یہاں تک کہ ہمیں ہدایت دے دی, اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. اتنے میں اور آپ ہدایت کے محتاج ہیں, اس موت یعنی وہاں تک اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. اس محتاجی کا جس قدر احساس ہوگا, اتنا اپنی بے بسی کا احساس ہوگا, اتنا ہمارا یہ مانگنا دل و جان سے ہوگا, توجہ سے ہوگا. اللہ ہمیں واقعتاً مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.